الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الشهراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مشكوك باني کے مسائل بیان کیے گئے تھے لیکن بعض لوگوں کا یہی اصرار ہوا مسائل جو کہ اہم ہیں اس اعتبار سے اس مسئلے کو مکمل ہی کر دیا جائے کیونکہ پچھلے ہفتے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ شاید اکثر صاحبان ایمان ان مسائل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں گفتگو کو بہت مختصر کر دینا پڑا تھا ایک یا دو مسائل پھر بھی باقی رہ گئے تھے خواہش ہوئی مسئلہ جس حد تک کتابوں میں اور روایات میں موجود ہے کم سے کم اس حد تک تو اسے مکمل کیا جائے اس اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بھی مشکوک پانی اور پھر متحرات نے پانی سے نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ اس پر گفتگو شروع ہوگی کم سے کم تین یا چار ہفتے تو گفتگو جاری رہے گی 35-40 مسائل ہیں کہ کس طرح سے پانی سے کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے بہرحال پچھلے ہفتے کی گفتگو اپنی جگہ خشک بھی تھی اور مشکل بھی اس کا اعتراف تو کرنا پڑے گا اس لیے آج کی گفتگو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پچھلے ہفتے کے مسائل کو خلاصتاً صحیح دوہرا نہ دیا جائے پچھلے ہفتے کی گفتگو کی بنیاد صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے کاموں چاہے وہ دنیاوی کام ہوں یا اخروی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور جب اس پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کے سلسلے میں تین بنیادی شرطیں اسلام نے لگائی ہیں پہلی بات یہ کہ پانی کو مباح ہونا چاہیے غصبی نہ ہو مباح کا مطلب یہ کہ ایسا پانی ہو کہ جس کے استعمال کی ہمیں اجازت ہے چاہے اس لیے کہ وہ ہمارا اپنا پانی ہے یا اس لیے کہ کسی اور کا ہے تو اس نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے مباح کے مقابلے میں لفظ آتا ہے غصبی غصبی وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے ہمیں مالک کی طرف سے چاہے اس نے منع کیا ہوا ہے یا یہ کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں اس صورت میں بھی پانی کو غصبی کہا جائے گا تو پانی کی بنیادی شرط ہے کہ وہ مباح ہو دوسری شرط یہ ہے کہ پاک ہو یعنی نجس نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ مطلق ہو مضاف نہ ہو خالص پانی ہو عام پانی ہو قدرتی پانی ہو اس میں کوئی چیز اتنی نہ مل جائے کہ وہ ناخالص یا مضاف بن کے رہ جائے یہ تین بنیادی شرطیں ہیں اور ان تین شرطوں کا خلاصہ یہ کہ جو دنیا کے کام ہم اس پانی سے انجام دیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اس میں پانی کی ایک ہی شرط کافی ہے کہ پانی کو مباح ہونا چاہیے کسی اور کا پانی نہ ہو بغیر اس کی اجازت دی اور شریعت کے کاموں میں وضو غسل اور نجاست کو پاک کرنا آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی میں تینوں شرطیں پائی جائیں کہ پانی مباح بھی ہو پاک بھی ہو اور غصبی بھی صرف ایک بات چیز میں بچتی ہے کھانے اور پینے میں پانی کا استعمال اس کے لیے اسلام نے دو شرطیں لگائی تو خلاصہ یہ کہ وضو اور غسل اور نجاست کو پاک کرنے والے پانی میں تین باتیں ہونا چاہیے مطلق ہو پاک ہو مباح ہو کھانے پینے میں استعمال ہونے والے پانی میں دو شرطیں ہونا چاہیے کہ پاک ہو نجس پانی کا نہ کھانا جائز پانی کا استعمال جائز ہے نہ پینا اور غصبی ہو مباح ہو کیونکہ غصبی پانی کا استعمال بھی جائز نہیں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے اور پینے والا پانی مطلق بلکہ مضاف پانی کو بھی کھانے اور پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور باقی دنیا کے جتنے کام کرنا ہے اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، کسی اور سے چھینا ہوا پانی نہ ہو. اب باقی دنیا کے کام میں اگر مضاف پانی ہو تو کوئی حرج نہیں، نجس پانی ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ تو خلاصہ تھا، یا یہ کہیے کہ بنیادی مسئلہ تھا جس پر پچھلے ہفتے کی پوری گفتگو اور آج کے شروع کے 10-15 منٹ کے مسائل کی بنیاد رکھی جائے گی. اب ہمارا موضوع اس وقت صرف ہے کہ وضو اور غسل اور نجاست کو دور کرنے والا پانی کیسا ہونا چاہیے، باقی کھانے پینے کا مسئلہ فی الحال زیر بحث نہیں. اس پانی میں جو وضو اور غسل اور نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو، تین شرطیں بیان کر دی گئیں، مباح ہو، مطلق ہو، پاک ہو. نجس پانی نہیں چلے گا، مذہبی پانی نہیں چلے گا، مضاف پانی نہیں چلے گا. اب دو اور مسئلے جو پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں تکرار ہو جائے تو ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. موضوع ہے ہمارا مشکوک پانی. مشکوک پانی کا مطلب یہ کہ ایسا پانی ہمارے سامنے ہے جس کے بارے میں شک ہو رہا کہ یہ تین باتیں اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. تو بہت ہی خلاصے کے ساتھ پچھلے ہفتے کی گفتگو کہ اگر ایک پانی ہمارے پاس ہو اور اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس کے اندر یہ تینوں میں سے کوئی شرط ہے یا نہیں، ایک پانی ہو فقط ہماری آنکھوں کے سامنے، شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، اس صورت میں اس کو پاک مانا جائے گا. شک ہو رہا ہے کہ مباح ہے یا غصبی تو اسے مباح مانا جائے گا. یعنی جب پاک ہونے میں شک ہو تو آپ کا فائدہ اس کو پاک سمجھو، مباح ہونے میں شک ہو تو آپ کے فائدے کا مسئلہ ہے اسے مباح سمجھو. لیکن اگر مطلق اور مضاف کا شک ہو تو الٹا مسئلہ ہے، یہ سمجھیے کہ یہ مطلق نہیں ہے، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ نجاست کو دور کر سکتے ہیں. خلاصہ پورے مسئلے کا خلاصہ کہ دین میں سے اگر دو چیزوں کا شک ہو، نجس اور پاک کا، تو آپ کا فائدہ اس میں شریعت دیکھ رہی ہے. افا اور غصبی کا شک ہو تو آپ کا فائدہ، مطلق اور مضاف کا شک ہے تو آپ کے نقصان کا مسئلہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب ہے جب ایک پانی ہمارے سامنے ہو اس کے بارے میں شک ہو جائے. شک کی ایک قسم یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک سے زیادہ پانی دو ہیں مثلا، اور یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایک پاک ہے ایک نجس، یہ نہیں پتا کون سا پاک ہے. دو پانی ہے، یہ سب ہو رہا ہے کون سا مباح ہے کون سا غسل ہے. یہ تو ہے کہ کوئی ایک ہمارا ہے کوئی دوسرا دوسرے کا، اب یہ پتا نہیں چل رہا کہ کون سا کس کا، یا دو پانی ہے ایک مطلق ہے ایک مضاف ہے، پتا نہیں چل رہا کہ کون سا مطلق ہے کون سا مضاف ہے. تو پہلا مسئلہ آپ نے سنا جس میں ایک پانی میں شک ہوتا، اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ نجس اور پاک ہونے میں آپ کی سہولت، مباح اور غصبی ہونے میں آپ کی سہولت، مطلق اور مضاف میں آپ کے خلاف مسئلہ. لیکن جب دو پانیوں کا مسئلہ آ جائے تو پہلے مسئلے کا بالکل الٹ مسئلہ، یعنی اگر دو پانی آپ کے سامنے شک ہو کہ ان میں سے کون سا پاک ہے کون سا نجس، دونوں کا استعمال حرام، دونوں کو چھوڑ دیجئے، جا کے تیمم کریں. اگر یہ شک کہ کون سا مباح ہے کون سا غصبی، دونوں کا استعمال حرام ہے، چھوڑ دیجئے اور جا کے تیمم کریں. اور اگر یہ شک کہ ان میں سے کون سا مطلق ہے کون سا مضاف، تو مسئلہ آسان ہے کہ ایک وضو پہلے پانی سے کر لیں، ایک وضو دوسرے پانی سے، ایک غسل پہلے پانی سے کر لیں، ایک غسل دوسرے پانی سے، ایک مرتبہ کپڑا پہلے پانی میں پاس کر لیں، ایک مرتبہ کپڑا دوسرے پانی میں، اور وہ وضو آپ کا صحیح مانا جائے گا، غسل آپ کا صحیح مانا جائے گا، کپڑا یا زمین یا برتن آپ کا پاک سمجھا جائے گا. تو اب پھر اس مسئلے کو دونوں مسئلوں کو ملا کے چلیں تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اگر صرف ایک پانی ہمارے سامنے اور شک ہو رہا ہے ان تین باتوں کے بارے میں، تو پاک اور نجیس میں اگر ایک پانی ہے تو آپ کے فیور کا مسئلہ، اور مباح اور غصبی ہونے میں شک ہو رہا ہے تو آپ کے فیور کا مسئلہ، لیکن اگر دو پانی ہے تو انہیں چیزوں میں آپ کے نقصان کا مسئلہ. کہ دو پانیوں میں شک ہے کون سا پاک اور نجیس، دونوں کو چھوڑ، دو پانیوں میں شک کہ کون سا مباح اور غصبی، دونوں کو چھوڑ، اور اگر ایک پانی ہے اور شک ہے کون سا مطلق اور مضاف، تو اس صورت میں اس کو اپنا نقصان کا مسئلہ سمجھے، اس کو مطلق نہیں سمجھیں گے، چھوڑ دیں. اور دو پانیوں میں شک کہ کون سا مطلق کا مضاف، تو آپ کے فائدے کا مسئلہ کہ دونوں پانیوں کو استعمال کر کے اپنا وضو اور غسل بالکل صحیح کر لیں. یہ پچھلے ہفتے کی 25 منٹ کی محنت کا خلاصہ جو ان دو مسئلوں میں بہت مختصر طریقے سے آ گئے. اب اسی مقام پر میں ایک مسئلہ پھر دوہرا دوں جو پچھلے ہفتے آ چکا کہ ایک پانی کے مسئلے میں ہم کو فائدہ ہوتا ہے اکثر جگہ پر, دو پانی کے مسئلے میں نقصان ہوتا ہے. تو کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے سامنے دو پانی رکھے شک ہو رہا ہے کون سا پاک کون سا نجس, تو ایک پانی کو بھیج دے یہ کہہ کر کہ پھر ایک ہی پانی میرے پاس رہ جائے گا اور ایک پانی میں میرے فائدے کا مسئلہ چلتا ہے میں اس میں یہ مسئلہ چلاؤں, یہ غلط. اگر بھیج بھی دیا دو میں سے ایک پانی کو, خالی ایک پانی باقی بچا, تو اب اس ایک پانی پر ایک پانی والا مسئلہ نہیں چلے گا, وہی پرانا دو پانی والا مسئلہ چلے گا. جن کی سمجھ میں آ رہا ہے ورنہ باقی حضرات اس مسئلے کو اتنا ان کو پیش نہیں آتا ہوگا تبھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب آئیے آخر کے دو مسئلے, نئے مسئلے جو پچھلے ہفتے نہیں آئے. ابھی تک یہ مسئلہ, اب یہ جو مسئلہ آ رہا ہے تیسرا, یہ بھی ایک پانی کا مسئلہ. جب ہمارے سامنے صرف ایک پانی, گھر میں, بازار میں, پکنک پر, دوست کے یہاں, ہوٹل میں, سرائے میں, مسافر خانے میں, مسجد میں, امام باڑے میں, کہیں بھی ہم گئے, گھر میں ہیں, سفر میں ہیں, زیارت پر ہیں, عمرے پہ ہیں, لندن میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کہیں بھی ہم نے جو پانی کھولا نل سے, یہ جو ہمارے سامنے جگ میں پانی ہے, یہ جو پانی ہم کو ملا, اس پانی کے بارے میں اگر یہ شک ہو کہ یہ پانی پتا نہیں پاک ہے یا نجس ہے, تو آپ نے مسئلہ سنا یہ فائدے کا مسئلہ. یا یہ شک ہو کہ پتا نہیں یہ پانی پاک مباح ہے یا غصبی, آپ کے فائدے کا مسئلہ. یا یہ شک ہو کہ پانی مطلق ہے یا مضاف, آپ کے نقصان کا مسئلہ. تو شک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ پاک ہے یا نجس, لیکن شک کی ایک دوسری قسم وہ جسے ہم اپنے فقہ میں کہتے ہیں علم اجمالی. علم اجمالی کا مقصد ایسا شک کہ جس کا ایک شک کا مطلب دو حصے ہوتے ہیں, یا یہ ہے یا یہ. تو شک کی کچھ قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں آدھا شک فائدے کا ہے آدھا نقصان کا ہے, مطلب یہ شک کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس. اب یہ وہ شک ہے کہ آدھا ہمارے فائدے کا ہے آدھا نقصان کا ہے. اگر یہ پانی نجس ہے تو ہمارا نقصان ہے, یہ پانی پاک ہے تو ہمارا فائدہ ہے. مگر کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو دونوں حصے ہیں دونوں ہمارے نقصان کے ہیں, یہ والی بات مانے تب بھی ہمارا نقصان, وہ والی بات مانے تب بھی ہمارا نقصان. اب اس کی مثال دیکھ لیجیے. مثلا جو فقہ میں مسئلہ آتا ہے, ایک مثال میں دے دوں پھر اپنے پانی کے مسئلے کو اس سے حل کروں. ہمارے سامنے دو کپڑے پڑے, یہ فقہ کا مسئلہ ہے. ایک ہمارا ہے, ایک زید کا ہے. ہمیں شک ہے کہ ان میں سے ایک کپڑا نجس ہے, یا ہمارا والا نجس ہے یا زید والا نجس ہے. فقہ کہتی ہے کہ اس مسئلے میں وہ شک ہے کہ آدھا آپ کے فائدے کا ہے آدھا آپ کے نقصان کا ہے. کیا مطلب؟ اگر ہمارا کپڑا نجیس ہے تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, اگر ہمارا پاک ہے زید کا نجیس ہے تو مسئلہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم جا کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ جس کے دو حصے, ایک میں ہمیں فائدہ ہو ایک میں ہمارا نقصان, شریعت کہتی ہے اپنے فائدے والا حصہ لے لو, اپنے کپڑے کو پاک سمجھو, کہو کہ زید کا کپڑا نجیس ہو, جا کے نماز پڑھو. لیکن اسی میں ایک شک ایسا ہو سکتا ہے کہ چاہے اپنے کپڑے کو پاک پانے چاہے زید کے نقصان, دونوں صورتوں میں وہ کیسا مسئلہ, وہ مسئلہ ایسا کہ ہم کو شک ہے یا ہمارا کپڑا پاک ہے یا زید, ہمارا نجیس ہے یا زید, مگر ہمیں زید کے پیچھے نماز جماعت پڑھنا اور وہ زید کسی کپڑے کو پہن کے نماز جماعت پڑھوائے. اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ کپڑا, یہ جو کپڑا ہے چاہے اپنا کپڑا پاک مانو چاہے زید کا, بہرحال تمہاری نماز غلط ہے. اس لیے کہ اگر فرض کرو کہ تمہارا کپڑا پاک ہے, اس کا مطلب یہ کہ زید کا کپڑا نجیس, اس کا کپڑا نجیس ہے تو اس کی نماز غلط ہے, اس کی نماز غلط ہے تو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے, تمہاری نماز غلط ہے. اور اگر اپنے کپڑے کو نجیس مانو, اس کے کپڑے کو پاک مانو, تب بھی تمہاری نماز غلط ہے. تو پاک شک ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, ایک باہر نقصان میں جانے والی, اس میں اسلام کہتا ہے کہ فائدے والی بات کو مان لو. بعض ایسے شخص کہ جو دو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں دونوں نقصان والی, اس کو مانو تب بھی نقصان, اس کو مانو تب بھی نقصان, ایسے شخص کا نام ہے فقہ علم اجمالی. اب دیکھیے ایک پانی کے سلسلے میں مسئلہ چل رہا, جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ یہی سمجھ لیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ آدھے گھنٹے مسائل فقہ سننا ان کو 70 سال کی عبادت کا ثواب دلوا رہا. بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک پانی شک ہے کہ پانچے یا نجم آدھا ہمارے فائدے کا شک ہے آدھا نقصان کا. اسلام نے بتایا فائدے والے حصے کو لے. مگر اب جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ایک پانی ہمارے سامنے ہمیں یقین ہے کہ یہ پانی یا مضاف ہے یا نجس. پانی میں تین باتیں ہونا چاہیے, پاک بھی ہو, مطلق بھی ہو, مباح بھی ہو. اس کے بارے میں یقین کہ یہ پانی یا نجس والا پانی ہے یا مضاف والا. مضاف والا ہو تو بھی بیکار, نجس والا ہو تو بھی بیکار. یہ اطمینان یا یہ والا ہے یا وہ والا, یہ پتا نہیں چل رہا کہ کون والا. تو اسلام اس صورت میں کہتا ہے کہ یہ پانی جس کے بارے میں آپ کو یقین کہ یا یہ مضاف ہے یعنی اس میں پہلی شرط کم ہے مطلق والا, یا نجیس ہے اس میں دوسری شرط کم ہے پاک والا. ایک شرط بہرحال کم, یا یہ مضاف ہے یا یہ نجیس. اسلام کہتا ہے اس صورت میں اس پانی کا کھانا اور پینا جائز ہے, وضو اور غسل دونوں اس سے غلط. یہ ہو گیا پہلا. دوسرا یہ کہ شک ہے کہ یہ پانی یا مضاف ہے یا غصبی. تین باتیں تھی نا, مضاف نہ ہو, غصبی نہ ہو, نجس نہ ہو. اب ان تینوں کو آپس میں ملائیے تو ایک پانی ہے شک ہے یا مضاف ہے یا نجس. اس صورت میں کھانا پینا جائز ہے, وضو اور غسل غلط. دوسرا شک یا یہ مضاف ہے یا یہ غصبی, ان دو میں سے ایک ضرور. یا یہ چیز اس میں کم ہے مطلق والی, یا وہ چیز اس میں کم ہے مباح والی. اس صورت میں بھی سیم مسئلہ کہ کھانا پینا جائز ہے, وضو ہے, نہیں کر سکتے. اور تیسری صورت کہ یہ یقین کہ یا یہ پانی نجس ہے یا یہ پانی غصبی, یا بات والی شرط کم ہے یا مباح والی. اس صورت میں اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے اور اس سے وضو اور غسل بھی غلط. تو تین صورتیں بنی تھیں, دو صورتوں میں کھانا پینا صحیح تھا, وضو اور غسل غلط تھا. تیسری صورت میں دونوں چیزیں غلط ہیں, کھانا پینا بھی غلط, وضو اور غسل بھی غلط. اب اس مسئلے کا راز کیا ہے؟ ایک مسئلہ کہ جہاں پر 50% صحیح ہونے کا امکان ہے اس کام کی اسلام اجازت دیتا, اور جہاں پہ 100% غلطی کا امکان ہے اسلام اس کو منع کرتا. اب دیکھ لیجیے, یہ شک ہے کہ پانی مضاف ہے یا نجس. اچھا, وضو اور غسل میں تو دونوں شرطیں ہونا چاہیے, مضاف بھی نہیں ہو نجس بھی نہ ہو. ہمیں یہ یقین ہے کہ یا مضاف ہے تبھی وضو اور غسل غلط, یا نجس ہے تبھی وضو اور غسل غلط. اس لیے وضو اور غسل تو غلط. مگر پینے میں کیا بات ہے؟ پینے میں 50% یہ مسئلہ صحیح. ہمیں ہے کہ یا مضاف ہے یا نجس. نجس ہوتا تو پینا غلط تھا, مضاف ہوتا تو پینا جائز تھا, شربت کا پینا جائز. تو کیونکہ 50% پینے میں سہولت کا راستہ ہے, اس کی اجازت دی. وضو اور غسل میں دونوں حالتوں میں باقی ہے, اس لیے اسلام نے کہا کہ غلط. یا آئیے دوسرے پہلو پر, یا یہ مضاف ہے یا یہ غصبی. اب وضو اور غسل میں تو دونوں بیکار ہیں. اگر مضاف بھی نکلا ہے تو بھی وضو اور غسل تو نہیں ہو سکتا, غصبی بھی نکلا ہے تو وضو اور غسل تو نہیں ہو سکتا. مگر کھانے پینے میں سہولت. کیوں؟ اس لیے کہ غصبی نکلا ہے تو کھانا پینا حرام, اگر مضاف نکلا ہے تو کھانا پینا تو جائز ہے. تو اس لیے اس نے بھی اجازت دی کہ وضو اور غسل غلط ہے, کھانا پینا جائز. مگر تیسری صورت دونوں باتیں غلط, وضو غسل بھی, کھانا پینا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا شرط تھا کہ یا غصبی ہے یا نجس. اچھا, وضو اور غسل میں یہ دونوں باتیں ضروری. اگر غصبی بھی ہو تب بھی وضو غسل باطل, نجس بھی ہو تب بھی باطل. اور کھانے پینے میں بھی یہی مسئلہ کہ اگر غصبی پانی ہے تب بھی پینا حرام, اور اگر نجس پانی ہے تب بھی پینا حرام. تو یہ جو تین شرط بنتے ہیں, اس کا یہ مسئلہ کہ دو صورتوں میں کھانا پینا جائز ہے, ایک میں کھانا پینا حرام, لیکن وضو غسل اور نجاست دور کرنا وہ تینوں صورتوں میں غلط. کیونکہ راز یہ کہ جو دو شرط جب دونوں پہلوؤں سے چیز غلط ہو رہی ہو تو اس کا استعمال حرام, اور اگر دو میں سے 50% صحیح ہے 50% غلط ہے تو شریعت آپ کو سہولت دیتی ہے. واضح ہو گیا مسئلہ تو ٹھیک ہے, واضح نہیں ہوا تو بس اب دو مسئلے اور باقی بچتے ہیں, پھر ہم مظاہرات کے موضوع پر آ جاتے ہیں. اچھا, مذہبی پانی کے سلسلے میں اب یہ تین جو باتیں تھیں, پاک ہو, مباح ہو اور مطلق, یہ تین کا مسئلہ پڑ. اب دو مسئلے بچتے ہیں, خالی پاک پانی, باقی چیزوں سے ان کا تعلق نہیں, اور دو مسئلے بچتے ہیں خالی مذہبی پانی. مطلق مذاق کی بحث تو ختم ہو گئی. مذہبی پانی کے سلسلے میں دو الگ مسئلے. پہلا مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا کہ جب دو پانی ہوں اور یقین ان میں سے ایک مذہبی تو دونوں کا استعمال حرام اور گناہ, اور اگر ہم نے دونوں استعمال کر لیے تو پانی کی قیمت مالک کو دینا پڑے. لیکن اگر ہم نے ایک پانی استعمال کیا تو حرام تو ایک پانی کا استعمال بھی تھا, مگر اس صورت میں ہم پر ذمہ داری پیسے کے معاملے میں نہیں آئی. یہ مسئلہ بیان ہو چکا. اب ایک دوسرا مسئلہ کہ ہمارے سامنے ایک مذہبی پانی ہے, ہمارے سامنے ایک برتن ہے یا پانی, یہ ہمیں معلوم ہے کہ مثلاً سید ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اجازت دے کے گیا کہ ہم اس کی ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں, ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں, سید کی طرف سے اجازت. اب یہ پانی کا مسئلہ نہیں, یہاں پہ پانی کا مسئلہ بن رہا, مگر ہر وہ چیز دنیا کی جو کسی اور کی ہو اور آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت سے جائے تو یہ مسئلہ آ جائے گا. کپڑے میں, برتن میں, پانی میں, مکان میں, روپے پیسے میں, جائیداد میں, گاڑی میں, کتاب میں, ہر چیز میں یہ مسئلہ چلے گا. مثال پانی کی ہے, ہر جگہ اس کو لے جائیے کہ ہمارا ایک دوست ہے سید, یا ہمارا سگا بھائی ہے, یا ہمارے والد ہیں, یا چچا ہے, یا ماموں ہے, کوئی ایک آدمی, ان کا نام سید ہے, ان کی طرف سے ہمیں مکمل اجازت کہ ہم ان کا برتن اور پانی استعمال کر سکتے ہیں. اب ہمارے سامنے اس برتن میں پانی آ گیا, یہ ہم کو پتا ہے کہ کیا پانی ہمارے چچا کا ہے یا پانی ہمارے ماموں کا ہے, مطلب کیا پانی ہمارے دوست سید کا ہے یا دوسرے دوست امر کا ہے. سید کی طرف سے اجازت ہے, امر کی طرف سے اجازت نہیں. چچا نے اجازت دی ہے, ماموں نے اجازت نہیں دی, پانی آ گیا, یہ یقین کہ کیا ان کا ہے جنہوں نے ہم کو اجازت دی یا ان کا ہے جنہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. اب یہاں پر 50% ہمارا فائدہ ہو رہا, اس مسئلے میں فائدہ نہیں ملے, اور اس چیز کا استعمال ہمارے اوپر حرام رہے گا. مثلاً کتاب ہمارے پاس آ گئی, یا یہ ہمارے بھائی کی کتاب ہے, یا یہ مثلاً کسی اور کی کتاب, بھائی کی کتاب ہے تو وہ بالکل راضی ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے, مگر یقین نہیں ہے کہ بھائی کی ہے یا غیر کی, اس چیز کا استعمال ہم پر حرام رہے گا. جب ایسی چیز ہمارے سامنے آئے جس کے مالک کا طے نہ ہو سکے, مگر اتنا یقین ہے کہ دو مالک ہیں ان میں سے ایک ہم سے راضی, پھر بھی اس چیز کا استعمال حرام ہے, استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو اس مسئلے کا ایک پہلو ہو گیا. تو چیز ہمارے سامنے آئی, ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے دو مالکوں میں سے ایک ہم سے راضی, یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اسی کی ہے یا کسی اور کی, تو چیز کا استعمال غلط. اب کسی کا الٹا ایک شخص ہے, اس میں بھی یہی مسئلہ چلے. ایک چیز ہمارے پاس آئی, یہ ہم کو یقین ہے کہ یہ ہمارے بھائی کی کتاب ہے, ہمارے بھائی کا برتن, ہمارے بھائی کا پانی, یہ یقین, مگر یہ شک ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی کا پانی تو ہے, مگر ہمیں جو اجازت دی تھی چیزیں استعمال کرنے, وہ بھائی نے دی تھی یا مثلاً چچا نے دی تھی, یہ تو پتا ہے کہ یہ پانی بھائی کا پانی, وہ راضی بھائی کا پانی ہے, یہ معلوم, یہ یاد نہیں آ رہا کہ چلتے چلتے کون ہم سے کہہ کے گیا, بھائی نے کہا تھا یا چچا نے کہا تھا کہ میری چیز استعمال کر دینا. اس صورت میں بھی اس کا استعمال بالکل حرام, اس کا استعمال بالکل غلط. مثلاً میں اس کی مثال کو ذرا اور آسان کر دوں کہ بھائی ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے, وہ جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, پیدل پہ گئے تھے, اب انہوں نے یا ان کی وائف نے کسی ایک نے ہم سے کہا تھا کہ میری چیز استعمال کر دینا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں شوہر کی چیز بیوی کی نہیں ہے, بیوی کی چیز شوہر کی نہیں ہے. شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی کی چیز کے بارے میں کسی کو اجازت دے, بیوی کو حق نہیں کہ شوہر کی چیز کے بارے میں کسی کو اجازت دے, ہر ایک آدمی اپنی چیز کے بارے میں اجازت دے سکتا ہے. یا مثلا دو بھائی ہیں گھر میں رہتے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی, یہ تو ہم کو پتا چل گیا کہ کپڑا بڑے بھائی کا, یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ بھائی جو صبح گھر سے نکلے کون سا بھائی ہم کو اجازت دے کے گیا تھا اپنا کپڑا استعمال کرنے, بڑے بھائی نے کہا تھا یہ چھوٹے, یہ پتا ہے کہ چیز بڑے کی ہے, یہ اس وقت یاد نہیں آ رہا, دونوں جلدی میں گئے, کسی ایک نے کہا تھا کہ ہماری چیز استعمال کر دیں, جس صورت میں یہ چیز کا استعمال بالکل حرام ہے کیونکہ مال میں احتیاط واضح. خیر یہ مسئلہ بھی مجھے معلوم کہ ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہوا ہوگا, لیکن اتنا زیادہ وقت لگانا ان مسائل پر مناسب نہیں ہے, دوسرے ہمیں مسئلے روکتے جا رہے ہیں. اب ایک آخری مسئلہ آ رہا ہے آج کی گفتگو, سمجھ میں آ گیا نہیں آیا تو اس مسئلے کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, اب یہ مسئلہ صرف پاک اور نجس کے بارے میں, مطلق مذاق ختم, مباح وقتی ختم, صرف پاک اور نجس کا مسئلہ. وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے سامنے دو پانی, دو پانی ہمارے سامنے ہیں. ہم کو شک ہے کہ اس میں سے ایک پانی یہ پاک ہے ایک نجس. یہ معلوم, یہ پتہ نہیں کہ کون والا پاک ہے کون والا نجس. اسلام نے کہا دونوں پانیوں کا استعمال حرام ہے. کسی میں سے بھی آپ, حرام کا مقصد یہ کہ کسی سے بھی آپ وضو نہیں کر سکتے. تو سوائے ایک بہت ہی ٹیکنیکل طریقے کے جو پچھلے دہاب سے گزر گئے, اور یہاں تک کہا کہ اگر ان دو میں سے ایک پانی کو ہم پھینک دیں تب بھی جو دوسرا پانی باقی بچے گا اس کا استعمال غلط رہے گا. یہ سب تھا مسئلہ جب دو پانی تھے. شروع ہی سے پتا نہیں تھا کون سا پاک ہے کون سا نجس. اب کسی مسئلے کے لیے, کسی مسئلے کی ایک بہن جس سے ملتا جلتا مسئلہ, یہ دو پانی ہمارے سامنے, یہ معلوم ہے کہ ادھر والا پانی پاک ہے ادھر والا پانی نجس. یہ ہم کو بالکل یقین, یہ ہم کو معلوم. ہم گئے تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ ایک پانی مسئلہ کسی بچے نے یا بھائی نے یا نوکر نے پھینک دیا, صرف ایک پانی باقی بچا. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو پھینکا تھا وہ پاک والا پھینکا تھا یا نجس والا. آئی ہوگی ماسی یا گھر کی کوئی عورت صفائی کر رہی, دونوں پانیوں کو ملا دیا, قریب قریب کر دیا, ایک برتن کو پھینک دیا, ایک باقی بچا. یہ پتہ نہیں کہ یہ پاک والا باقی بچا ہے یا نجس والا. جس صورت میں اسلام کہتا کہ اب سہولت والا مسئلہ ہے اس کو پاک سمجھ کے استعمال کرو. تو جب پہلے سے پتا ہو کہ کون سا پانی پاک ہے کون سا نجس, اور پھر بعد میں شک ہو جائے کہ کون سا یہ والا پانی, تو پھر یقین تھا کہ کون پاک ہے کون نجس, ایک ضائع ہو گئے, ایک بج رہا ہے اس کے بارے میں شک, تو یہ ایک والا شک مانا جائے گا کہ اس کو پاک سمجھو, یہی سوچو کہ نجس والا پانی پھینک دیا گیا اور اطمینان سے استعمال کرو. لیکن اگر شروع سے پتا نہ ہو کہ کون سا پاک ہے کون سا نجس, اس میں اگر ایک پھینک بھی دے تو دوسرا بہرحال نجس مانا جائے گا اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو مسئلہ تھا جب پانی پھینک دیا جائے, اس صورت کا مسئلہ. اب اسی کی ایک شام, یہ بالکل آخری مسئلہ چل رہا ہے اور میرے آخری جملے اس موضوع کے متعلق, وہ یہ کہ دو پانی ہیں, اگر پتا نہ ہو کہ کون سا پاک ہے کون سا نجس تو دونوں کا استعمال غلط. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ یہ والا پاک ہے وہ والا نجس. پھر ہم آئے, ہم نے پانی سے وضو کر لیا, پانی سے ہم نے وضو کر لیا, دو نل دو ٹنکیوں سے نل آ رہا تھا, معلوم تھا کہ ایک ٹنکی کا پانی پاک ہے ایک کا نجس. ہم آئے, ہم نے وضو اور غسل کر لیا. بعد میں وضو اور غسل کرنے کے بعد شک ہو گئے, ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے نجس والے سے وضو کیا ہے یا پاک والے سے. اب شک ہو رہا کہ یہ معلوم تھا پہلے کہ یہ پاک ہے یا نجس. وضو کر کے باہر نکلے ایک دم یاد آیا, ارے میں نے کس پانی سے وضو کیا, یاد ہی نہیں آ رہا کہ پاک والے سے وضو کیا ہے یا نجس والے سے. اس صورت میں اسلام کہتا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ وضو کرتے وقت بھی آپ بالکل غافل تھے, یقین ہے کہ وضو کے وقت آپ غافل تھے, تو آپ کا وضو اشکال ہے یعنی غلط. اور اگر باہر نکلنے کے بعد ذہن میں یہ خیال شک آیا کہ میں نے کس پانی سے وضو کیا ہے, پاک والے سے نجس والے, اور یہ یاد نہیں کہ وضو کرتے وقت میری کیا حالت تھی, میں نے سوچا تھا نہیں سوچا تھا, توجہ دی تھی نہیں دی تھی, یہ یاد نہیں آ رہا. اب بہرحال پتا نہیں کہ کس پانی سے وضو کیا, وضو کرتے وقت کے بارے میں بھی یاد نہیں. اس صورت میں آپ کا وضو یا آپ کا غسل بالکل صحیح مانا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی مشکوک پانی کے تو سارے مسئلے ختم ہو گئے. اب دوبارہ یہ آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی. پچھلے ہفتے بھی یہی کہا گیا تھا مگر اس ہفتے دوبارہ آپ کو زحمت دے دی گئی, تو یہ خیال نہ ہو کہ اس ہفتے کہا جا رہا ہے آئندہ ہفتے بھی کہیں کسی کونے کنرے سے کوئی نیا مسئلہ نکال کے نہ لے آئے. تو اس یقین کو مکمل کرنے کے لیے میں اگلے موضوع پر دو تین مسئلے بتا دیتا ہوں. اگر یہ وقت ختم ہونے میں صرف دو منٹ رہ گئے اور اتنے کم وقت میں نئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ میں دیکھتے ہوں کہ اس ہفتے آنے والوں کو بھی بڑی مایوسی ہوئی مسائل کے بارے میں, آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا میں نیا موضوع شروع ہی کر دیتا ہوں. اور وہ موضوع ہے کہ ساری گفتگو شروع ہوئی تھی اس مقام سے کہ کون کون سی چیزیں اسلام میں نجس, جو چیزیں اسلام میں نجس, یہ دوسری پاک چیز کو جب نجس کر دیں تو جو دوسری چیز نجس ہوئی اس کو دوبارہ پاک کرنے کا طریقہ کیا. بیان کیا گیا تھا کہ اس کے شریعت کچھ خاص چیزیں مقرر کی ہیں جن کا نام ہے مطاہرات. مطاہرات میں علماء سب سے پہلے پانی کو بیان کرتے ہیں. خیر ہماری تقریب میں تو سب سے پہلے کچھ اور چیزیں آ گئیں, پانی ذرا بعد میں آ رہا. تو اب گفتگو ہو رہی ہے کہ پانی سے نجس چیز پاک کرنے کا طریقہ. پانی پروردگار عالم کی پیدا کردہ وہ نعمت جو نجاست اور طہارت کے مسئلے میں سب سے بہترین چیز ہے, اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی نجس ہونے والی چیزیں سب پانی سے پاک ہو جاتی ہیں. باقی جتنی پانی کے علاوہ جو باقی چیزیں اسلام نے بتائی ہیں، مثلاً سورج سے بھی کچھ نجس چیزیں پاک ہوتی، مثلاً زمین سے بھی کچھ چیزیں پاک ہوتی، مثلاً انتقال اور انقلاب سے بھی کچھ چیزیں پاک ہوتی، مگر باقی چیزوں اور پانی میں ایک فرق وہ یہ کہ باقی جتنی چیزیں پاک کرنے والی ہیں ان سب کا دائرہ بہت محدود، وہ چند مخصوص چیزوں کو پاک کر سکتی ہیں. جیسے سورج، سورج ہمارے جسم کو پاک نہیں کر سکتا، سورج ہمارے کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا، سورج کا دائرہ، سورج کی طاقت بہت مختصر، وہ صرف زمین کو پاک کرے گا، بلڈنگ کو پاک کرے گا. یا جیسے کلمہ، کلمہ جو ہے صرف کافر کو پاک کر سکتا، یا جیسے زمین، زمین صرف گاؤں کو اور جوتے کو پاک کر سکتی، مگر پانی وہ چیز ہے پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ نعمت جو ہر نجاست کو دور کر سکتی. یہاں تک کہ اگر کل کے اس پانی میں تو اتنی طاقت کہ بعض عین نجاست کو پاک کر دیتا، جیسے مسلمان کی میت عین نجاست تین غسل پانی سے دے دے وہ پاک ہو جائے گی. ابھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور میں ہر ایک کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا کہ وقت بہت کم. تو بات ہو رہی تھی پانی کا قصیدہ پڑھا جا رہا تھا، اس میں یہ باتیں آ گئیں کہ پانی اتنی بہترین چیز ہے کہ ہر نجس چیز کو پاک کر سکتی ہے، جس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں ہر متنجس کو پاک کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ کچھ عین نجاست بھی پانی سے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن پانی سے کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے پاک نہیں کیا جا سکتا، کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا. اب وہ شرائط کیا ہے، تھوڑی سی گفتگو آج ہوگی تو پھر تو ان شاء اللہ آئندہ ہی آئے گی. آج صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ بات بالکل ختم ہو گئی، جس طریقے سے وہ مردہ جو بار بار خبر پھاڑ کے نکل آتا ہے اس کو بہت گہرا لے جا کے دفن کرتے تاکہ بالکل یقین و اطمینان ہو جائے. اس اعتبار سے مجھے کچھ مسئلے بیان کرنا پڑ رہے ہیں، ورنہ وقت ختم ہو چکا. کہ جب پانی سے کسی چیز کو پاک کریں تو ایسا بھی نہیں کہ بس لے جا کے نجس چیز کو پانی میں ڈال دیا وہ پاک ہو گئے، نہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا. اب پانی سے جب کسی چیز کو پاک کریں گے تو پہلے تو وہ مسئلہ ذہن میں رکھیے جو آپ دو تین مہینے تک سن رہے ہیں کہ پانی کی اسلام میں دو بڑی قسمیں تھیں، ایک قلیل پانی ہے جس سے مراد ہے قرب سے کم، اور ایک ہے کثیر پانی جس میں سب آ گیا، قرب بھی اس میں آ گیا، جاری بھی اس میں آ گیا، بارش کا پانی بھی آ گیا، کنویں کا پانی بھی آ گیا. تو آپ کی آسانی کے لیے بجائے اس کے کہ میں ہر مسئلے میں پانچ پانچ پانیوں کا نام لوں، آپ بھی الجھیے میں بھی الجھوں، فقط دو لفظ آئیں قرب کثیر پانی اور قلیل پانی. کثیر پانی سے مطلب ہے دنیا کے سارے پانی، پور اور بارش اور جاری اور کنواں، اور قلیل کا مقصد ہے جو پور سے کم، تین یا ساڑھے تین بارش سے کم بنے. تو پانی سے پاک کرنے کے لیے کچھ شرطیں، ان میں سے کچھ شرطیں تو ایسی ہیں جو مشترک ہر پانی میں ضروری، چاہے پور ہو چاہے قلیل، اور کچھ شرطیں ہیں جو فقط قلیل پانی کے لیے. جو شرطیں ہر پانی میں ہونا چاہیے، یعنی جس کے بغیر پانی پاک کر ہی نہیں سکتا، وہ تقریباً چار یا پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک، پانی مطلق ہو، بنیادی شرط، مضاف پانی ہے، پانچ کے پانچ پانیوں میں سے جو مضاف ہو جائے وہ کام نہیں آنے والا ہے، بیکار، پاک نہیں کر سکتا. نمبر دو، خود پانی پاک ہو، اگر کوئی پانی نجس ہے چاہے وہ بارش کا ہو یا جاری ہو یا پور، وہ کسی کام نہیں آنے کا، وہ پاک نہیں کر سکے. نمبر تین، کہ دوران طہارت، جب ہم طہارت کر رہے ہیں خود پانی میں تبدیلی نہ آ جائے، اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے، پانی کو نہیں بدلنا چاہیے. شروع کرتے وقت جب ہم پانی ڈالیں گے نجس چیز پر، پانی کو مطلق ہونا شروع سے آخر تک، جب تک کہ مکمل نہیں ہو جاتا طہارت کا عمل، پانی کو مطلق رہنا، یہ ہر پانی کے بارے میں مسئلہ ہے. نمبر دو، پانی کو پاک ہونا ہے، اور
نمبر تین یہ کہ دوران طہارت کپڑا پاک کر رہے ہیں، جسم پاک کر رہے ہیں، زمین پاک کر رہے ہیں، برتن پاک کر رہے ہیں، دوران طہارت پانی کے اوقات نہیں بدلنا چاہیے، رنگ و بو و مزہ نہ بدل جائے، ہر دن میں سے ہر ایک کی مچھلی آئے گی آگے چل کر. نمبر چار، پانی سے طہارت کے بعد نجاست کے ذرات باقی نہیں رہنا چاہیے. ہم پور پانی سے پاک کریں یا جاری سے یا کنویں سے یا بارش، کپڑے کو دس ہزار دفعہ پاک کریں، اگر نجاست کے ذرے لگے ہوئے ہیں یہ نجیس، نجاست کو ختم ہونا چاہیے، یعنی نجاست اور اس کے ذرے صاف ہو جائیں پھر پانی پاک کر سکتا. البتہ اگر ذرے ختم ہو گئے، رنگ رہ گیا نجاست کو، بھو رہ گئی نجاست کی تو پاک، رنگ اور بھو کا ہٹانا ضروری نہیں، ذرات کا ہٹانا ضروری نہیں. اب ان میں سے ہر شخص سے متعلقہ کچھ مسئلے ہیں جو بعد میں آئیں. اور پانچویں اور آخری شرط تعفیر، یعنی مٹی سے مانجنا. جب کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو کسی بھی پانی سے پاک کرے مٹی سے مانجنا ضروری ہے. تو پانچ شرط، پانی مطلق ہو، پانی پاک ہو، پانی طہارت کے دوران اس کے رنگ و بو و مزے میں تبدیلی نہ آ جائے، طہارت کے بعد نجاست اور اس کے ذرے ختم ہو جائے، اور نمبر پانچ، کتے کے سلسلے میں مٹی سے مانجا جائے. یہ پانچ شرطیں ہر پانی کے بارے میں، چاہے وہ پور ہو یا چاہے کثیر ہو چاہے وہ پلی، ان پانچ کے بغیر کوئی پانی نجیس چیز کو پاک نہیں کر سکتا. اور تین شرائط مخصوص قلیل پانی کی ہیں، کبھی کبھار یہ پور پانی میں بھی چل جاتی، مگر عام طور پر جو علماء کا مسئلہ وہ یہ کہ یہ پانچ شرطیں تو ہر پانی کے لیے، اور اس پانچ کے بعد تین شرطیں اور، وہ صرف قلیل کے لیے، پور کے لیے نہیں ہے، جاری کے لیے نہیں ہے، کنویں کے لیے نہیں ہے، بارش کے لیے نہیں ہے. وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ تحصل، ایک مرتبہ سے زیادہ میں پاک ہونا، باقی سارے پانی ہر نجیس چیز کو ایک مرتبہ میں پاک کر دیتے ہیں، صرف پور پانی میں کہیں کہیں مسئلہ بدلے، لیکن قلیل پانی جو ہے اس کے اندر اکثر ایک سے زیادہ مرتبہ میں پاک کرنا پڑتا ہے. تحصل. دوسرا سلک، یعنی کپڑے وغیرہ کو نچوڑنا، آخری پانی میں کپڑا ڈالتے وہ پاک ہو جاتا ہے، صرف ایک مقام پر پور پانی میں استثنا آئے، لیکن باقی پانیوں میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں. قلیل پانی سے پاک کریں تو نچوڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ چیز پاک نہیں ہو سکتی جس کے اندر پانی داخل ہو جاتا. نمبر تین یہ کہ نجس چیز نیچے رکھی جائے اور پانی اوپر سے ڈالا جائے، یہ قلیل پانی کے لیے ضروری ہے، باقی پانی میں ضروری نہیں. چاہے پانی پہلے رکھیں اوپر سے نجاست اس میں ڈال دیں، مثلا کپڑا، نجیس کپڑا، پہلے ہم نے پانی رکھا کپڑا اوپر سے ڈالا تب بھی پاک ہو جائے، یا کپڑا نیچے بچھایا اوپر سے نل کھول دیا پانی اوپر گرا تب بھی پاک ہو جائے. یہ باقی پانیوں کے بارے میں، پور ہو، کثیر ہو، جاری اور بارش، مگر قلیل پانی کے بارے میں ضروری ہے کہ کپڑا نیچے ہو، برتن نیچے ہو، زمین نیچے ہو، پانی اوپر سے گرے. اگر الٹا ہو جائے کہ پہلے پانی ہم نے جمع کر کے رکھ لیا بالٹین، پھر کپڑا اس میں ڈالا تو پاک نہیں ہوگا، پہلے پانی جمع کر کے رکھا پھر اس میں برتن ڈال کے نکالا پاک نہیں ہوگا. تو یہ آٹھ شرطیں بنی، پانچ شرطیں ہر ایک کے بارے میں ہیں، تین شرطیں خاص قلیل پانی کے بارے میں ہیں، کبھی کبھار پور پانی میں بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی. اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعے سے شروع ہوگی، 21 مارچ تک تو یہ درس مسلسل چلے گا، 7 اور 14 اور 21 دن تک، 28 مارچ کو ایک وقفہ آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں 21 مارچ کو ہی بتاؤں گا کہ یہ وقفہ اتنا طولانی ہو کہ رمضان تک یہ وقفہ چلے. اس اعتبار سے تین تقاریر کے اندر ہر صورت میں پانی کے مسائل مجھے مکمل کرنا، ہو سکتا ہے کبھی اس کی وجہ سے تقریر کے وقت میں تھوڑا سا اثر پڑے. درود بھیجے محمد والے محمد. گفتگو ہو رہی تھی شرک عبادات کے بارے میں، اور آج بھی کچھ مختصر گفتگو رہ جائے گی، مگر یہ مسئلہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ شرک عبادات کے بارے میں ایک ہی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنا بہت زیادہ لمبی چوڑی یا تفصیلی باتیں نہیں. شرک عبادات یعنی عبادت کے مسئلے میں پروردگار عالم کا شریک کسی کو نہ بنایا جائے. ضمن اس میں پہلے دو چھوٹی باتیں بتا دی جائیں، پھر ہم آئیں گے اس ایک مسئلے پر جو فل واقع شرک عبادات کا صحیح مطلب ہے. پروردگار عالم کا شریک کسی کو نہ بنایا جائے، یعنی جتنی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر یہ خالصتاً خدا کے لیے کی جائیں، چاہے ذات خدا کے لیے کی جائیں یا خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کی جائیں یا خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے کی جائیں۔ مولائے مستفیٰ کی ایک حدیث جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ جب مولا نے کہا کہ عبادت کی تین قسمیں، ایک تاجروں کی عبادت ہے جو جنت کے لیے کی جاتی، ایک غلاموں کی عبادت ہے جو جہنم کے در سے کی جاتی، اور ایک افراد اور آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو خدا کو خدا سمجھ کے کی جاتی، اور میری عبادت ایسی ہی۔ لیکن اس میں امام نے یہ نہیں کہا کہ باقی دو عبادتیں غلط یا حرام، جو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کی تو یہ کیا عبادت، اگر جنت کے حالت میں عبادت کی تو کیا عبادت۔ نہیں، جہنم سے ہم ڈر اسی لیے رہے ہیں کہ وہاں خدا کا عذاب، خوف ہمارے دل میں خدا کا، جنت کی لالچ اسی لیے ہے کہ وہ خدا ہم کو دینے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت، دوبارہ اس میں بھی خدا کا تصور۔ یہ جو امام آیا یہ ثواب کے اعتبار سے بتائے کہ سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ جب جنت جہنم دل میں نہ ہو، لیکن اگر جہنم کے خوف سے بھی عبادت کی تو عبادت صحیح اور ثواب میں دوسرے نمبر پر، اور اگر جنت کے لالچ میں کی جائے تو یہ عبادت بھی صحیح اور ثواب میں تیسرے نمبر پر۔ تو بہرحال شرک کے عبادات کا مطلب یہ کہ جتنی عبادتیں ان میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ یہ عبادت ہی کسی اور کے لیے کی جائے، جیسے علماء لکھتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام۔ اب یہ غیر خدا کو سجدہ کرنا، سجدہ ایک عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے مخصوص، غیر خدا کائنات کی عظیم ترین ہستی کیوں نہ کبھی اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسائل میں جب ہم سجدے کے مسائل پہ پہنچیں گے تو آپ کو علماء کا مخصوص یہ جملہ نظر آئے گا کہ بعض لا علم اور جاہل قسم کے شیعہ جو معصومین کے مزار پہ پہنچ کے سجدہ کرتے ہیں، اگر ان کی نیت یہ کہ ہم اس پروردگار عالم کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس مندر پہ پہنچ جائیں، یا جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم آل محمد کی معرفت اور محبت کو حاصل کر سکیں، تو یہ سجدہ بہترین عبادت کیونکہ ہوا بہرحال خدا کے لیے۔ اور اگر سجدے سے مراد وہ رسول خدا ہیں کہ جن کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہیں، رسول کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ انسان گناہگار۔ البتہ یہ وہ والا مشرک نہیں، یہ تو وہابی حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ آدمی مشرک ہو گیا، نہیں گناہگار ہے، مگر بہرحال رہے تو یہ اسلام اور ایمان کے دائرے۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں سجدہ غیر خدا کو حرام ہے، یہ ہمارے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ، لیکن اکثر علماء اس میں ایک چیز اور بڑھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رکوع بھی غیر خدا کے لیے حرام ہے۔ رکوع کا مطلب اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، چاہے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں یا نہ رکھیں۔ کہ جیسے ہمارے ہندوستانی تہذیب میں خصوصیت سے اودھ اور لکھنؤ کی تہذیب میں رواج تھا کہ سلام کرتے وقت اتنا جھکا جاتا تھا کہ انسان ہاتھ گھٹنے پر نہیں رکھتا ہے مگر ہاتھ گھٹنے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکثر علماء کا یعنی 90% مجتہدین کا فتویٰ کہ اسی طرح سے رکوع بھی مخصوص ہے پروردگار عالم کے لیے، اور غیر خدا کے سامنے جھکنے میں کوئی حرج نہیں۔ احترامن آپ کھڑے ہو گئے، احترامن آپ نے اپنا سر جھکا دیا، احترامن آپ نے اپنے سینے کو مائل پر زمین کر دیا، مگر اتنا جھک جانا کہ رکوع کی کیفیت بن جائے یہ حرام ہو جاتا۔ اب میں ماحول ہمارا ایسا کہ ذرا سی کوئی بات کہہ دی جائے لوگ فوراً یہ الزام لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کو ختم کرنے کی کوشش ہے یا یہ وہابیت کا طریقہ ہے، مگر اسی کے اندر وہ جب زیارت پڑھی جاتی ہے یا جب امام زمانہ کا نام سن کے لوگ سر جھکاتے ہیں وہ بھی اس مسئلے کے دائرے میں آ جاتا کہ جھکنا ہے مگر اس حد تک نہیں کہ انسان رکوع کی منزل پر پہنچ جائے۔ اگر اتنا جھک گیا تو اکثر علماء کے نزدیک انسان نے گناہ کیا، اور جو علماء اس کو حرام نہ بھی مانے وہ خلاف احتیاط ہر ایک مانتا۔ تو بہرحال شرک کے عبادات کی ایک قسم تو یہ کہ جس میں ہمارے معاشرے میں یہی دو غلطیاں زیادہ، کہ غیر خدا کے لیے کوئی عبادت کرنا، نماز ہم پڑھ رہے نیت یہ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے لیے نہیں، روزہ رکھ رہے نیت کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے لیے نہیں بلکہ خدا انسان کے لیے ہے، حج کرنے جا رہے نیت یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جیسا میں نے بعض غیر محتاط محبان اہل بیت سے سنا، کہ ہم حج کرنے جا ہی نہیں رہے، کعبے سے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں روضہ رسول کی زیارت کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں جنت البقیع کی زیارت کے لیے۔ یہ شرک کے عبادات میں شامل ہے کہ عبادت کی جائے غیر خدا کی خاطر، پوری عبادت ہی دوسرے کی خاطر۔ اور اسی کا ایک دوسرا پہلو کہ نہیں، عبادت خدا کی خاطر ہو رہی، مگر اس میں دنیا کو دکھانے یا انسانوں کو خوش کرنے یا اپنی تعریف کرانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ بھی ہے شرک عبادات۔ بس یہ دو چیزیں ہیں شرک عبادات، یا تو پوری عبادت ہی افضل نیت کر کے غیر خدا کے لیے کی جائے، جسے سجدے میں نے مثال دی، جیسے رکوع میں نے مثال دی کہ جب امام زمانہ کا نام سن کے کوئی آدمی اتنا جھکے تو خدا کا تصور تک اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، یہ جھکنا فقط امام کے لیے ہو رہا، یہ شرک عبادات اور گناہ۔ اسی انداز سے عبادت خدا کے لیے کی جا رہی، اور قربتاً الی اللہ، حکم خدا کی تعمیل میں، مگر دوران عبادت میں غیر خدا کو خوش کرنے کا جتنا مختلف علماء سے، لیکن اس لیے بتانا پڑ رہا کہ تقریر ایک موضوع کے تحت ہو رہی ہے، یہ موضوع مکمل ہو جانا چاہیے۔ تو شرک عبادات میں اہم پہلو یہ کہ انسان اپنے آپ کو ریا سے بچائے۔ ریا تو وہ مخصوص گناہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے لفظ شرک استعمال کیا، روایت کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے آخری زمانے میں خصوصیت کے ساتھ بار بار اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں اور کوئی ڈر نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں شرک اصغر سے، چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے گھبرا کے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر کیا، یہ چھوٹا شرک کیا جس کے بارے میں آپ ایک مومن کے بارے میں ڈر رہے ہیں، ایک مسلمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا، یہ ہے ریا، یعنی خدا کی عبادت میں تم دنیا کو دکھانے کا جذبہ شامل کر دو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگوں پر تمہارا اثر ہو۔ یہ ہے شرک اصغر، جس سے سب سے زیادہ بچنے اور ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے ایک مومن کو۔ یہ آج کی ہماری گفتگو، اگرچہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ واقعات بھی بتا دیے جائیں تاکہ بات واضح ہو، اگر وقت اتنا کم اور میں اس کو خصوصیت سے آج ہی مکمل کرنا چاہتا ہوں تو شاید تھوڑی خوش قسم کی گفتگو ہو جائے کہ یہ شرک اصغر، یعنی ریا وہ، اگر یہ کسی عبادت میں آ جائے تو پروردگار عالم بہترین عبادت کو بھی بدترین عبادت قرار دے دے گا۔ اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے ابتدائی میں یہ اصول بتا دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، کہ یاد رکھو، ہم نے کسی انسان کو حکم نہیں دیا اپنی عبادت کا، وما امروا، کسی کو حکم نہیں دیا گیا لیعبدوا الله سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، مگر نہیں، عبادت بھی بیکار ہے، مخلصین له الدین، جب تک کہ وہ خالص عبادت نہ ہو، مکمل ہمارے لیے نہ کی جائے، غیر خدا کا تصور نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو حاصل کرے، جو اپنے پروردگار کی رحمتوں کو، نعمتوں کو، سزائے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نیک کام انجام دے، مگر نہیں خالی نیک کام نہیں، ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک سے نیک عمل، بہتر سے بہتر عمل، عمدہ سے عمدہ عمل، اگر غیر خدا کا تصور اس کے ساتھ ہے تو یہ پروردگار کی نگاہ میں بالکل بیکار ہے۔ بس اسی سے اندازہ کر لیں کہ قرآن کریم اگر الحمد کے سورت سے شروع ہو کر الناس کے سورت میں جا کے ختم ہوتا ہے تو یہ سارا قرآن ہر منزل پر، ہر مقام کے اوپر نمازی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ 700 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں کسی نہ کسی عنوان سے نماز کی فضیلت اور نماز پڑھنے والے کا مرتبہ بتایا گیا۔ کبھی اسے مومن کہا گیا، کبھی اسے متقی کہا گیا، کبھی اسے جنتی کہا گیا، کبھی اسے پروردگار کو خوش کرنے والا کہا گیا، مگر کسی قرآن میں ایک وہ آیت آ جاتی ہے جہاں نماز پڑھنے والے کی برائی قرآن کر رہا، اور اتنے واضح انداز میں کہ یزید بھی دمشق کے دربار میں بیٹھ کر یہی تو کہہ رہا تھا کہ اے شراب پینے والوں، شراب پیو اور اطمینان سے پیو، یہ کھول کے پیو، اس لیے کہ قرآن نے کبھی پینے والے کی مذمت خود الفاظ میں نہیں کی تو نماز پڑھنے والے کی مذمت میں الفاظ آئے تھے کہ شرابی کی برائی، شراب کی برائی ہے قرآن میں، مگر شرابی کی برائی خود الفاظ کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے جو نمازی کے لیے استعمال ہو گئے ہیں۔ فویل للمصلین، سورہ ماعون کی آیت، وہی قرآن تو ہر جگہ نمازی کا فضیلہ پڑھ رہا ہے، آج پکار کے کہہ رہا ہے نمازیوں پر تباہی ہو، بربادی ہو، بیل ہو، آفت ہو، جہنم ہو، عذاب ہو. جو تین علامتیں بتائیں جس کی وجہ سے عذاب آئے گا، اس میں دوسری بھی وہ لذینہ یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے خاطر پڑھتے ہیں، ریاکاری کے خاطر پڑھتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرے اس لیے نماز پڑھتے ہیں. وہی نماز جو الحمد کے سورے سے والناس کے سورے تک پورے قرآن میں ہر جگہ فضیلت قرار پا رہی ہے، ہر جگہ نعمت قرار پا رہی ہے، ہر جگہ جنت پر سبق قرار پا رہی ہے. ایک منزل پر آ کر یہی نماز بدترین عبادت بن گئی کہ نماز پڑھنے والا اگر دکھاوے کے خاطر نماز پڑھے تو شرابی سے زیادہ سخت الفاظ میں قرآن اس کا تذکرہ کر رہا. اور کیوں؟ اس لیے ایک منزل پر سورہ نساء میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ دکھاوے کی نماز پڑھتا کون ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نام قرآن دے رہا ہے، ہم کسی کو یہ نام نہیں دے رہے. قرآن اعلان کر رہا ہے ان المخال ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا یرافون الناس الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھو ان المنافقین، جو منافق ہے اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ منافق ہے، جو منافق ہے اس کے جسم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ چلتا پھرتا آدمی پہچان لے کہ منافق آ رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کن معنوں میں؟ یہ نہیں مانو کہ نماز پیش کر رہے ہیں خدا کے سامنے، پروردگارہ یہ نماز ہم نے تیرے لیے پڑھی، اگر یہ پڑھی کسی اور کے لیے ہوتی ہے. روزہ خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں، خداوندہ یہ روزہ تیرے لیے ہے، اگر سے کسی اور کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے. آپ نے عام انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا ایسے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے منہ پہ آ کے ہماری تعریفیں کر رہے، آئے تھے اس پہلے میں کسی کام سے ہمارے پاس بھی پانچ منٹ کے لیے آ گئے، کہا کہ ہم اتنی زحمت اٹھا کے فقط آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں جبکہ آئے کسی اور مقصد سے ہیں، اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، مگر سوچا کہ چلتے چلتے ایک احسان ان پر بھی لاد دیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین کا یہی طریقہ ہے، جو خادعون اللہ، عبادتیں کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، نیکیاں کسی اور کے لیے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا بندہ یہ سب تو میں نے تیرے لیے کیا. مجھے رسول خدا کی مشہور حدیث ہے کہ میدان قیامت میں ایک شہید کو لایا جائے گا، شہید راہ خدا افضل ترین مومن ایک مرتبہ لایا گیا، سوال کیا جائے گا اس سے بتاؤ تو صحیح تم کیا نیکی لے کے آئے. کہا پروردگارا میں نے تیرے خاطر میدان جہاد میں اتر کر تیرے دشمنوں کا مقابلہ کر کے مقام شہادت کو حاصل کیا. جو خادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا. پروردگار کی جانب سے جواب آیا ہرگز نہیں، یہ تو تو اس لیے میدان میں گیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا بہادر آدمی ہے، لوگ تعریف کریں کہ جیسے موجودہ زمانے میں عہدہ پڑ جائے، کوئی تنگا بنگا مل جائے، میدان میں اس لیے گئے تھے اور نام اللہ کا لگا دیا کہ ہم تیرے لیے گئے تھے، بس لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں. بعد از نرس مجھے تمغہ مل چکا ہے، اب اس کے لیے تو نے کیا وہ تو مل گیا، میرے پاس کیا لینے آیا. جا جہنم کے اندر سبھی کو لایا گیا، راہ خدا میں خیرات کرنے والا، جس کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے کہ خیرات اتنا بہترین عمل ہے کہ اگر آدمی میں چاہیے جیسا کافر کرے تو اس پر سے بھی عذاب معاف ہو جاتا ہے. مگر جب اس مومن کو لایا گیا، کافر پر سے عذاب معاف ہو رہا ہے خیرات کا، مومن کو لایا گیا، بتا تو میرے سامنے کیا لے کے آیا ہے. پروردگارا راہ خدا میں اتنا خرچ کیا، مسجد میں ڈونیشن، امام باڑے میں چندہ، غریبوں کے لیے رجسٹر بنے ہوئے ہیں، مہینے مہینے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. پروردگار کی جانب سے آواز آئے گی ہرگز نہیں، یہ تو تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا، یہ تو تو نے اپنی عزت کے لیے کیا، یا آج کل کے زمانے میں یہ تو نے اپنا انکم ٹیکس بچانے کے لیے کیا اور نام رکھ دیا پروردگارا میں نے تیرے لیے کیا ہے. جس مقصد کے لیے تو نے خیرات کی وہ مقصد تو تجھے مل گیا، میرے پاس کس لیے آ رہا ہے؟ کیا جہنم کے اندر عالم آیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ خدا بندہ نمازیں پڑھائی، خدا بندہ تبلیغ کی، خدا بندہ کتابیں لکھی، یہ کیا وہ کیا، کہا نہیں، یہ سب کس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیرے ہاتھ چومے، تیری عزت ہو جائے، تیری شہرت ہو جائے، وہ تجھے مل گیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آیا؟ جہنم میں جا، نمازی کا، روزے دار کا، حاجی کا، قرآن پڑھنے والے کا سب کا تذکرہ روایت میں کیا گیا، روایت پرانی ہے اس لیے دہرانا اس وقت مناسب نہیں. وہ قرآن کہہ رہا ہے کام کر رہے ہیں دنیا کے لیے، کام کر رہے ہیں ذاتی فائدے کے لیے، اور کہتے کیا ہیں؟ پروردگارا میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے. جو قادمون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہوا قادمہم، اور اللہ بھی ان کا انتظار کر رہا ہے، ان کے دھوکے کے بدلے میں پروردگار ان سے بھی ایسا ہی مذاق کرے گا، پروردگار عالم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا، جیسے بعض روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ ایسے لوگ نام اللہ کے لیے، نام کسی اور کے لیے دیا، نام اللہ کا لگا دیا، ایسے بعض لوگ ہوں گے کہ جنہیں اسی انداز سے جنت کا دروازہ کھول کے جنت کے قریب لے جایا جائے گا، جب لپک کے جانا چاہیں گے وہیں سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تم خدا سے مذاق کرتے تھے، آج خدا تمہارے مذاق کا تمہیں جواب دے رہا ہے، مگر یہ تو قرآن نے اصول بتایا کہ منافقین کا یہ طریقہ، پتا کیسے چلے منافق کون ہے؟ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا، ان کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بہت بھیڑ پڑنے کے ساتھ، دل نہیں جا رہا ہے، بس جانا پڑے گا، پڑھنا تو پڑے گی نماز، جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، دھیرے دھیرے انداز میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یراؤون الناس، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور خدا کو یہ بہت کم یاد کرتے ہیں، کبھی خدا یاد آ جاتا مگر بہت کم یاد آتا ہے، تو سب زبینہ بینا ظالم، یہ لوگ بس ان دونوں حالتوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے، لا الہ ہاؤلا، نہ تو مکمل مومن ہے اس لیے کہ دل میں تو کفر بھرا، ولا ہاؤلا، نہ ادھر کے ہیں اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بس ان کا بدترین انجام ہونے والا ہے، تو قرآن نے یہ بتایا، معصوم نے یہ بتایا، امام نے یہ بتایا کہ اسلام کو چھوڑ کر غیر خدا کے لیے کوئی عمل کرنے والا پروردگار کی نگاہ میں بدترین مومن ہے، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جہاں پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، وہاں ایک جملہ یہ ہے کہ بحث اللہ محمد پروردگار عالم نے رسول کو بھیجا صرف اس لیے کہ دنیا والے غیروں کی عبادت کو چھوڑ کر خود کی عبادت پر جمع ہو جائے، تو پر کس نے اس اصول کو قائم نہ کیا اور ابھی تک غیر خدا کی عبادت پہ لگا رہا، گویا وہ ایسا مومن ہے جس نے رسول کی رسالت سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، یہاں پہ پھر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، راوی نے پوچھا مولا یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو مومن ہے مگر عبادت غیر خدا کی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگاروں کے راستے پر چلتے ہیں، مومن ہے مگر اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، گناہگاروں کے راستے پہ چلتے ہیں، واضح مثال ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات، کسی نے پوچھے کہ سارے حرام کیوں ہو رہے ہیں، جواب دیتا ہے یہاں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، شادی کے موقع پر تو کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب یہی کر رہے، کون سب، خدا کے یہاں ایسا ہوا، رسول کی شادی میں ایسا ہوا، امام کی شادی میں ایسا ہوا، مجتہدین کے یہاں ایسا ہوا، صالحین کے یہاں ایسا ہوا، یہ کون سب ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ سبھی ایسا کرتے ہیں، کہاں یہی جتنے لوگ معاشرے میں ہیں، کون، بے نمازی، گاڑی منوانے والے، گانا سننے والے، دین کو مذاق اڑانے والے، وہ سب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، امام نے کہا کہ یہ بھی وہ ہے جو غیر خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ گناہ گار گناہ شروع کرنے والا نہیں، اس کے راستے پہ چلنے والا، اس کے پیچھے پیچھے آنے والا، نام خدا کا لیتا ہے، نام رسول کا لیتا ہے اور پیچھے چل رہا ہے گناہ گار کے، اب یہ مقصد ویڈیو ریکارڈنگ یا یہ فلم بنانے کا طریقہ شادی بیاہ کا، یہ تو کوئی اتنا پرانا طریقہ نہیں کہ ہم کہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہاں سے شروع ہوا، یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ مہندی میں گانے بجانے کے مقابلے، یہ تو 10-15 سال پہلے ٹی وی ڈراموں کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں، اب یہ کس سے ہم نے حق کیا، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، یہ بھی نہیں کہ بزرگوں کا طریقہ ہے، پتا نہیں کہاں سے جلا آ رہا ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ گناہ گاروں کا طریقہ ہے، بے دین لوگوں کا طریقہ ہے، مگر ہم بھی انہیں کے پیچھے پیچھے چل رہے، اسی کو امام نے کہا عبادت الطاغوت، نام لیتے ہو خدا کا، عبادت کرتے ہو غیر خدا کی، یہی شرک عبادات ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، چنانچہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب عبادت میں غیر خدا کا تصور لے آئے، تصور کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی شکل دل میں آ جائے، بلکہ خیال یہ پیدا ہو کہ نماز خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید وہ بھی مجھے دیکھ کے میری تعریف کرے، روزہ خدا کے لیے رکھ رہا ہوں، شاید معاشرے والے بھی میری تعریف کریں، حج سے خدا کے لیے جا رہا ہوں، مگر شاید ساتھ میں یہ فائدہ بھی مل جائے، تو یہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، عبادات میں اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور آ گیا تو عبادت باطل ہے، ہاں صرف ایک مسئلہ یہاں پر باقی بچتا، وہ میرے موضوع سے جو ہٹ کر ہے، کہ میرا موضوع ہے شرک عبادات، اس سے مراد ہے غیر خدا کے لیے کوئی عمل کرنا، مگر عبادات کے علاوہ جو اعمال، نکاح ہے، کاروبار ہے، مکان کرائے کا دینا ہے، ان چیزوں میں اگر کوئی غیر خدا کا تصور لے لیا ہے، مثلاً داڑھی رکھنا، مثلاً پردہ کرنا، داڑھی رکھنا پردہ کرنا یہ عبادات میں تو شامل نہیں ہے، کیا اس میں بھی ضروری ہے کہ صرف خدا کے لیے انسان یہ کام کرے یا غیر خدا کے لیے بھی کر سکتا ہے؟ تو غیر عبادات میں خدا کا تصور ہونا یہ بہترین ثواب دلوانے والا، لیکن اگر غیر عبادات، عبادات کے علاوہ دوسری چیزیں خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو جائے تو وہ گناہ تو نہیں ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ذریعے سے انسان میں تکبر کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ محسن فیض کاشانی پانچ چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان بعض اوقات اپنے بدن کی مدد سے شرک کرتا ہے، بعض اوقات اپنی شکل و صورت سے شرک کرتا ہے، بعض اوقات اپنے قول سے شرک کرتا ہے، بعض اوقات اپنے عمل سے شرک کرتا ہے، بعض اوقات اپنے اتباع سے شرک کرتا ہے۔ پانچ چیزیں اور بتائیں عبادات کے علاوہ۔ ارادہ تھا کہ آج اس کو مکمل کیا جائے مگر وقت پورا ہو چکا ہے، اس اعتبار سے انتہائی تعصب کے ساتھ اس موضوع کو یہی چھوڑنا پڑ رہا، اور اب یہ فیصلہ مجھے آئندہ کرنا پڑے گا کہ یہ پانچ چیزیں جو بڑی اہم ہیں ہمارے ماحول میں، کیونکہ ان پانچ چیزوں میں شرک کرنے والے آپ کو کثرت سے ملیں گے، ان کو بیان کیا جائے یا کسی اور مناسب موقع کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ بہرحال آئندہ ہفتے کا فیصلہ ہوگا۔ گفتگو ختم ہوئی، آئندہ ہفتے کے لیے بھی اعلانات ہو چکے ہیں، آج کی گفتگو بھی اختتام کو پہنچی۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا شوق